الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت انسان کے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور پھر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت عظیم احسانات فرمائے ہیں، جن کو اگر ایک مسلمان بیٹھ کر احاطہ کرنا بھی چاہے تو قرآن کریم نے کہا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں بہت سی ایسی ہیں جو شب و روز ہماری نظر اور آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمیں اس کے وجود کا تب قدر ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس باقی نہیں رہتی. اور پھر ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، ام النعم ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک انسان کو ایمان کی دولت سے نوازا تو دنیا کے اندر بھی وہ صراط مستقیم پر آ گیا، راہ راست اس نے پہچان لی. اور اس سے عظیم تر احسان یہ ہوا کہ دنیا، کیونکہ وہ عارضی ہے، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد جب وہ آخرت کی طرف انتقال کرے گا، منتقل ہوگا، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے جو ایمان لا چکا ہو اس سے بہت بڑے اور عظیم وعدے فرما چکے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ وہ اٹل ہے، یقینی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ مضبوط، سچی اور یقینی بات اور قول یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں. جب ایمان کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے اور ہماری زندگی، ہماری بقا، ہمارا مرنا، اس دنیا سے چلے جانا اور آخرت میں رہنا اور وہاں کا وقت گزرنا، یہ تمام اشیاء صرف اور صرف ایمان کے وجود ہونے یا نہ ہونے کے اوپر موقوف ہے. اگر صفت ایمان اور حالت ایمان اگر کسی شخص میں نہ ہو تو دنیا کے اندر بھی بظاہر وہ جن اشیاء کو مزے سمجھ رہا ہے، مسرتیں سمجھ رہا ہے، وہ اس کے ذمے گناہوں کے اسباب بن رہے ہیں. اس لیے کہ خوشی کیسے جائز حد تک رہتے ہوئے منانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے عطا کیے ہوئے وسائل کس طریقے سے اس کو صرف اور خرچ کرنا ہے، یہ بھی ایمان ہی آپ کو سکھائے گا. اگر ایمان کی روشنی اور دولت اور تعلیم اس کے ساتھ نہ ہو تو یا پھر وہ اسراف کے زمرے میں چلا جاتا ہے اور یا پھر وہ بخل کے زمرے میں چلا جاتا ہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ. کفار اور منافقین اور جن حضرات کے پاس ایمان نہیں ہے اگر وہ بھی دنیا کے اندر مال خرچ کرتے ہوں تو اس کا مقصد اللہ سے دشمنی کو بڑھانا ہوتا ہے, اس کا مقصد لوگوں کو راہ راست سے ہٹانا ہوتا ہے. تو ایمان کی دولت یہ بہت عظیم دولت ہے, اور اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں جو اول تقاضا ہے, جب ایک شخص ایمان کے اندر داخل ہو جائے, مسلمان ہو جائے اور ایمان کا نور اپنے دل میں اتار لے, تو پھر اس کے بعد جو ایمان کا تقاضا سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے وہ ہے ایمان کو سمجھنا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا, جسے ہم اور آپ آسان زبان میں علم کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کن باتوں سے اور کن اعمال سے خوشی فرماتے ہیں, بندہ قریب ہوتا ہے اس پر عمل کیا جائے اور اس کو پہچانا جائے, یہ علم کا تقاضا اور علم کی ضرورت ہے. اور حدود اللہ کون سے ہیں, کہاں پر ریڈ لائن ہے, کہاں پہ سرخ لکیر ہے جس سے آگے بڑھ کے ایمان باقی نہیں رہتا, اور وہ کون سے کام ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بندہ غضب کا مستحق ہوتا ہے, عذاب کا مستحق ہوتا ہے, یہ جاننا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. جب یہ بات ایک مسلمان بھائی کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ جو ایمان کی دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے, دنیا اور اس کی تمام چیزیں, ساتوں آسمان اور زمینیں مل جائیں تو ایک ایمان کے برابر وہ نہیں ہے, فائدے میں, عافیت میں, اللہ کی رضا کے حساب سے. اور ایمان کے اوپر قائم رہنا, ایمان کے راستوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے پھر علم کی ضرورت ہے. تو خود بخود ذہن میں, عقل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم کون سا علم ہے, یہ علم کیسے حاصل کیا جائے گا, اور یہ علم کہاں سے میسر آئے گا. اس کے لیے جب ہماری امت کے اسلاف نے, ہمارے بڑوں نے, علماء کرام نے جب غور و فکر فرمائی اور کوشش فرمائی, اور اپنے اسلاف صحابہ کرام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اس کے لیے ایک راستہ اپنانے کی کوشش کی, تو اس کوشش کے نتیجے میں مسلمانوں کے گھروں میں, مسلمانوں کے گاؤں میں اور مسلمانوں کے شہروں میں دینی درسگاہوں کی شکل میں ایک نظام وجود میں آیا. یہ جو دینی درسگاہیں ہیں, آپ غور کیجئے اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام بتائے جاتے ہیں. قرآن کریم میں جو مسلمان اور امت محمدیہ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے تعلیمات عطا فرمائی ہیں, اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے, اس کا ترجمہ اور مطلب سمجھایا جاتا ہے, اس کی گرامر سمجھائی جاتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک اور احادیث, اس کا مجموعہ مستند کون سا ہے, اور کون سی وہ احادیث ہیں کہ جو سمجھنے میں بظاہر مشکل ہیں, یا وہ کون سی احادیث ہیں کہ جن کا ترجمے کی ضرورت ہے, ان کے معانی اور تشریح کی ضرورت ہے, یہ علماء کرام دینی درسگاہوں میں پڑھایا کرتے ہیں. آج کل ایک فضا بنائی گئی ہے کہ دینی مدارس اور اس جیسی دینی درسگاہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قدامت پسند لوگ ہیں, یا یہ دقیانوسی لوگ ہیں اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. یہ اس طرح کے اقوال اور اس طرح کی باتیں کرنے والے, یہ عموماً اگر آپ غور کریں گے تو دو قسم کے افراد آپ کو نظر آئیں گے. ایک تو وہ ہمارے بھائی ہیں کہ جو واقعتاً علماء کرام کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں, جو واقعتاً طلباء کرام اور اہل دین کے مستقبل کے بارے میں اچھا جاننا چاہتے ہیں اور ان کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے بھی کسی مستقبل کی کیریئر کی ضرورت ہونی چاہیے، اور دوسرے وہ افراد ہیں کہ جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول سے عناد رکھتے ہیں، اللہ کی زمین پہ جب اللہ کے احکام پڑھے جاتے ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ ان کو اچھے نہیں لگتے، ان پہ گراں گزرتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اس چیز کا یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا جو مرکز ہے، جو معدن ہے، جو سورس ہے، وہ دینی مدرسہ ہے۔ کہیں پر بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہو، کہیں پہ بھی قال اللہ اور قال الرسول کہا جا رہا ہو، تو کہنے والا کہیں نہ کہیں دینی مدرسے میں منسلک ہوگا، وقت گزار چکا ہوگا۔ تو اگر علماء کرام کو ختم کرنا ہے، قاریان صاحبان کو ختم کرنا ہے، اللہ اور قال اللہ اور قال الرسول کی بات مجالس سے ختم کرنی ہے، تو اس کا جو دریا ہے، جو اس کا سرچشمہ ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ میرے معزز بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس بارے میں پہلے بھی کئی مجالس میں حضرت والد صاحب بتفصیل کلام کر چکے ہیں، لیکن آج کل کے اوقات، آج کل کی فضا اور اس میں کہی جانے والی کچھ باتیں، اگر وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے کانوں تک میڈیا کے وسیع ذرائع سے پہنچ رہی ہیں، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دفاع کے لیے چند کلمات اور چند الفاظ بر وقت بیان کر دیے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ واقعتاً کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو دین کی قدر کرتے ہیں، جو دل سے ایمان لا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، احادیث اور سنت سے ان کو محبت ہے، لیکن وہ اپنی عقل کے حساب سے سوچ کر پھر آگے وہ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں۔ دین اور مدرسہ یہ کوئی دکان نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ اس کو چلانے میں کسی کا مفاد ہو یا اس کو قائم رکھنے میں کسی کے فائدے حاصل ہو رہے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں امت محمدیہ کے اندر یہ زبردست ایک نظام ہے دین کے قلعوں کا، کہ جہاں جہاں یہ دین کے مدرسے قائم ہوتے ہیں، وہاں وہاں معاشرے میں، مسلمانوں میں، وہاں کے لوگوں میں دین کے آثار، دین کے خد و خال نظر آتے ہیں۔ حضرت والد صاحب کے ساتھ مجھے بھی کئی ملکوں کے اسفار کا موقع ملا ہے، مشرق وسطی میں، اردن میں، عراق کے شہر جو بغداد ہے، یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ اسلام کا ایک زمانے میں مرکز ہوا کرتا تھا۔ تمام بڑے ائمہ کرام جب تک کہ بغداد جا کے وہاں دینی تعلیم حاصل نہ کر لیتے، تو اس وقت تک عالم اسلام کے اندر ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی علوم کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن جب وہ بغداد تشریف لے آتے اور وہاں پہ ان کا درس و تدریس کا عمل جاری ہو جاتا، تو اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کے اندر ان کو امامت کا درجہ عطا فرما دیتے۔ اور آج آپ بغداد تشریف لے جائیں، حضرت والد صاحب کے ساتھ جانا ہوا، پورے بغداد کے اندر دینی مدرسہ موجود نہیں۔ بظاہر آپ کو کہا جائے گا کہ جی دینی تعلیمات ہو رہی ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے ہو رہی ہیں، لیکن وہ دینی تعلیمات کہاں ہیں؟ جب آپ پتہ کریں گے تو آپ کو جواب میں کسی اسکول کا بتایا جائے گا، جب آپ کو جواب میں کسی کالج کا بتایا جائے گا، آپ کو کسی یونیورسٹی اور اس کے اندر ایک فیکلٹی کا بتایا جائے گا کہ جی فلاں علامہ صاحب دین کے اس موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں۔ کیونکہ انداز مغرب کا اپنایا گیا ہے، تو دینی اصول اور دینی علوم کے اوپر تحقیق مغرب میں بھی ہو رہی ہے، آکسفرڈ کے اندر اور کیمبرج میں اور ایم آئی ٹی کے اندر بھی ایسے فیکلٹیز موجود ہیں کہ جہاں پہ اسلامی تعلیمات، قرآن کریم کے آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ اور احادیث کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، اور بہت افراد کر چکے ہیں، اور وہاں اس پیمانے پر تحقیق کی جا رہی ہے، اس طریقے سے ان علوم کو جمع کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے وسائل اور ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن جو تحقیق, جو علم, جو پڑھنا پڑھانا ایک انسان کو ایمان کی دولت نہ بتا سکے, تحقیق کرنے والا یہودی ہو, تحقیق کرنے والا عیسائی ہو, تحقیق کرنے والا ایتھیسٹ ہو, یہ کون سی تحقیق ہے اور یہ کون سے علوم. دینی مدارس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ کسی مدرسے میں آپ کو کوئی قاری, کوئی محدث, کوئی محقق, کوئی مفتی یہودی نہیں ملے گا. کسی قسم کا شیخ الحدیث اور کسی قسم کا استاذ الاساتذہ آپ کو, یہودی اور عیسائی ہونا تو دور کی بات, دین کے اندر, عقائد کے اندر ذرہ برابر بھی آپ کو وہ غلط سمت پر جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو پتہ چلا کہ جو دین اور علم کے سیکھنے سکھانے کا طریقہ ہماری امت میں ہمارے اسلاف نے اپنایا ہے وہ یہ طریقہ ہے, اور دین اسلام کو اپنایا جائے, اور اگر آپ اس کے بارے میں علم جاننا چاہتے ہیں, آپ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جو اس وقت موجودہ نظاموں میں سب سے بہترین نظام ہے اور جو سب سے اعلی اور پروف شدہ ہے, ثابت شدہ ہے, تصدیق شدہ ہے, وہ مدارس کا نظام ہے. اور یہ بات اسلام کے دشمن اور اسلام سے ضد رکھنے والے, اسلام سے عناد رکھنے والوں کو بہت زیادہ دل پہ چپتی ہے. اسی لیے آئے دن کہا جاتا ہے کہ جی علماء کرام کو کوئی فن سکھانا چاہیے, علماء کرام کو قومی دھارے میں اس طریقے سے شامل کیا جائے کہ جیسے ایک کارپینٹر ہوتا ہے لکڑی والا, جیسے ایک آئی ٹی کا کام کرنے والا کمپیوٹر کا لڑکا ہوتا ہے, اس طرح ایک عالم کو بھی ان کاموں میں لگایا جائے. اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے عالم اور مدرس تھے حضرت مولانا سہول رحمت اللہ علیہ, شیخ الہند کے خاص شاگردوں میں سے تھے. ان کو بھی دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں جب وہ پڑھا رہے تھے تو یہ خیال آیا کہ میں صبح سے شام تک یہاں وقت گزارتا ہوں اور اس کی تنخواہ لیتا ہوں, تو ایک طریقے سے میں بھی مزدوری کر رہا ہوں, جو کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ لے رہا ہوں, لہذا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ کام جو میں کروں وہ کوئی اور ہو اور دین کی خدمت میں مفت میں کروں, اس کے بدلے ایک روپیہ بھی میں نہ لوں. جب یہ خیال ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے پھر کوشش شروع کی جاب کی تلاش میں, کہیں کام کاج کی تلاش میں. ایک سرکاری اسکول کے اندر ان کو بحیثیت ٹیچر استاد کے نوکری مل گئی. حضرت تشریف لائے اپنے استاد کے پاس, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور فرمایا کہ جی میں جا رہا ہوں اور مجھے سرکاری اسکول میں نوکری مل گئی ہے, اب میں وہاں کام کروں گا اور جب مجھے فارغ وقت ملا کرے گا تو پھر میں دینی کام, حدیث کے اوپر, تفسیر کے بارے میں, فتویٰ اور افتاء کے بارے میں میں کام کیا کروں گا. اس طریقے سے مدرسے میں صبح شام رہتے ہوئے اور پیسے لینا مجھے اچھا نہیں لگتا. حضرت شیخ الہند چونکہ بہت ہی عظیم شخصیت تھے, دور رس انسان تھے, فرمایا ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ شوق پیدا ہوا ہے تو چلے جائیں. حضرت مولانا سہول رحمت اللہ علیہ اجازت لے کے تشریف لے گئے. چھ مہینے بعد شوق پیدا ہوا کہ اپنے استاذ سے ملوں, اپنے مدرسے میں جا کے دیکھوں کیا حالات ہیں, تو دوبارہ تشریف لائے دارالعلوم دیوبند. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب ان کو دیکھا تو سب سے پہلے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان چھ مہینوں میں جب آپ کسی اسکول کے اندر استاذ تھے تو آپ نے کتنی حدیث پڑھی, کتنی تفسیر لکھی اور کتنے فتوے دیے. حضرت مولانا سہول رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے اور فرمایا, حضرت نہ کسی حدیث پہ کام ہوا, نہ کسی تفسیر پہ کام ہوا, اور نہ ہی کوئی فتویٰ لکھا ہے. یہ ایک غلطی تھی, ایک وسوسہ تھا جو میں نے تجربہ حاصل کر کے دیکھ لیا کہ مدرسے کی در و دیوار سے باہر دین کا کام کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے. آپ حضرات کے سامنے موجود ہے, ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں, کالج ہیں, اور کہنے کو نام کے ساتھ اسلامی بھی لگا دیا جاتا ہے, لیکن آپ ذرا اندر تشریف لے جائیں اور دیکھیے. وہاں پہ جو اس فیکلٹی کے اس ادارے کے جو چیئرمین صاحب ہیں جو بڑے شیخ ہیں ان سے بھی ذرا ملیں، اور ایک غریب کچی دیواری والوں مدرسے کے شیخ الحدیث سے بھی آ کے ملیے، ایک معیاری اور بین الاقوامی سطح کے ادارہ جو دین کے اوپر تحقیق اور دین کا کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہو لیکن اس کے مقاصد اور اس کو قائم کرنے والے وہ کوئی اور قوتیں ہوں، وہاں بھی آپ جا کے تجربہ کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد کراچی کے کسی کچی آبادی میں جا کے ایک مدرسے میں بھی جا کے دیکھ لیجئے. دین یہ روحانی عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے یہ نظر نہیں آتا، یہ کوئی شے نہیں ہے، کوئی سٹیمپ نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اسی لیے جب ایمان کا کام کیا جائے گا تو آپ کو مٹیریلزم چھوڑنا پڑے گا. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مدرسے کی دیواریں کتنی بلند ہیں اور کتنا اعلی رنگ ہوا ہوا ہے اس پہ، اور شیخ الحدیث صاحب اور شیخ الاستاذ صاحب کتنے بہترین نظر آ رہے ہیں، بلکہ آپ کو وہ کیفیت دیکھنی ہوگی کہ جو آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی ہے. دینی مدارس یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. دینی مدارس یہ کوئی غیر معروف اور ایلین قسم کے لوگ نہیں ہیں جو چاند سے یا مریخ سے اتر آئے اور یہاں ان کا وجود بعض لوگوں کو چپتا ہے. یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے بچے ہیں جو پڑھ کر علماء بنے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں جو پڑھ کر علماء بنے ہیں، اور آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ تعالی ہماری ہی اولادیں ہوں گی جو پڑھ کر انہی در و دیواروں کے اندر وقت گزار کے اور دینی مدارس کا کام آگے بڑھائیں گی. اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب درختوں کے نیچے علماء کرام نے کلاسیں لگا کے قال اللہ اور قال الرسول پڑھا ہے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ ایک انار کا درخت ہے جو کہتے ہیں آج بھی وہاں موجود ہے. اس کے نیچے پہلے استاد اور شاگرد بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ ہمیں ایک ایسی تعلیم دینی ہے کہ بر صغیر اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں علم کا دین کا شعور اجاگر کیا جائے. آج بھی اگر اس طریقے کے حالات خدا نخواستہ پیدا کر دیے گئے کہ مدارس دینیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مدارس دینیہ پر تالے لگانے کی کوشش کی گئی، تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں درخت کے نیچے اللہ کے بندے کو مقام مل جائے گا اور وہ دوبارہ نئے سرے سے کام شروع کرے گا. اگر خدا نخواستہ علماء کرام یا مدارس دینیہ زوال پذیر ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم سے بھی یہ غلطی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف کا قائم کیا ہوا درخت اور پودا وہ اس طریقے سے کاٹا جا رہا ہو. میرے محترم بھائیوں، اس تمام تمہید کا مقصد یہ ہے کہ یہ دینی مدرسے یہ دین کے قلعے ہیں، ان کا وجود یہ آپ اور ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اللہ اور اس کے رسول کو پہچانیں، ہماری آنے والی نسلیں قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور پڑھائیں اور نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقے سے زندگی گزاریں، تو اس کے لیے ہمیں ایسے نظام کو مضبوط رکھنا ہوگا کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کئی کئی سال لگ جاتے ہیں اور کئی کئی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور طریقے طریقے سے پریشرائز کرایا جاتا ہے کہ فلانی فلانی کتاب ایف ایس سی کے اور انٹر بورڈ کی آپ اپنے نصاب میں شامل کریں ورنہ ہم مدرسہ بند کر دیں گے، ورنہ ہم ان لوگوں کو بند کر دیں گے جن کے تعاون سے اور کوششوں سے مدارس چل رہے ہوں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے ایک حرف بھی شامل نہیں کیا ہے، اور یہ ہماری قدامت پسندی نہیں ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا جیسے 1400 سال پہلے تھی اسی طرح ترقی میں دنیاوی ویسے ہی رہے. علماء کرام ترقی کو پسند فرماتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ حضرات کے سامنے ہے ممکن ہوتا ہے دینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جدید طریقوں کو استعمال کرنا، وہ الحمدللہ استعمال کیے جاتے ہیں. پہلے اس مسجد کے اندر درس ہوتا تھا تو وہ مسجد تک محدود رہتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ایسے وسائل پیدا ہو گئے کہ آج 100 سے زیادہ ملکوں میں ہمارے مسلمان بھائی پابندی کے ساتھ اس درس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اسی طرح طلباء کرام کو اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ کیا جاتا ہے، ان کو آداب سکھائے جاتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر وقت گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اصل انسان کا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے۔ ایک طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے تو اس کا کیریئر اور اس کا گول یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو۔ اور آپ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شام کی روٹی کہاں سے کھائے گا، آپ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہنر سیکھے تاکہ یہ کچھ پیسے کما لے، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس معاشرے کے اندر ہر مسلمان کے مقدر میں کچھ خصوصیات لکھی ہیں، اور وہ اپنے میدان میں کام کرتے ہیں اور جو اس کے نصیب میں رزق ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ پہلے وہ طلباء کرام اور وہ پی ایچ ڈیز، وہ ماسٹرز اور وہ بی اے والے کہ جو بے روزگار ہیں اور آج تک پریشان ہیں، انہوں نے تو دنیا کو چنا اور انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ڈگری حاصل ہو جائے گی تو بہترین مزے آ جائیں گے، پیسے ہی پیسے ہوں گے۔ جب وہ 100% خوشحال ہو جائیں تو پھر تقاضا ہوتا ہے کہ مدارس کے اسکالرز، مدارس کے طلباء کرام اور دینی مدرسوں والوں کو بھی پھر اس پہ راہے ملایا جائے۔ تو اپنا دامن تو داغ داغ ہے، سوراخ ہیں اس میں، اور وہ صاف دامن والوں سے کہیں کہ آپ کا دامن ٹھیک نہیں، یہ بات عقل میں تقاضا آتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دینی مدارس ہیں ان کا وجود اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آج کے زمانے میں بھی جو ہمارے مسلمان بھائی نام نہاد مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں لیکن وہ اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ایسا کوئی مکتب وہاں نہیں ہوتا، ایسا کوئی کلاس نہیں ہوتی، کوئی دینی مدرسہ نہیں ہوتا کہ جہاں پہ ان کو وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کا طریقہ اور سنت کے آداب سکھائے جائیں، بلکہ اسکول میں بس نصاب کی حد تک چند آیات پڑھا دی جاتی ہیں اور اکثر اور بیشتر اس پہ توجہ بھی نہیں دی جاتی، اس لیے طلباء کی بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ مدارس، یہ علماء کرام، یہ طلباء کرام کا وجود یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے خود بخود اپنے نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج تک پورے پاکستان میں اور اس منہج کے جتنے مدارس ہیں، کسی مدرسے کے اوپر آپ ایک پیسہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی حکومت سے لیا ہو اور ان کے ایجنڈے پر کام کرنے کی کوشش کی ہو۔ اور دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، تمام ممالک سے ایک پیسہ اور ایک پائی اس بات کے اوپر کسی عالم نے نہیں لی کہ وہ ان سے پیسے قبول کریں اور پھر ان کے ایجنڈے پر کام کریں۔ یہ صرف اور صرف ہمارے مسلمان بھائیوں کے تعاون سے، ان کی کوششوں سے اور ان کی طرف سے اخلاص اور ان مدرسوں کو قائم رکھنے کی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمائے ہیں۔ یہ بات ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کے علم میں ہے، لیکن میرا مقصد اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ بات کرنا، اس بات کا احساس دلانا ہے کہ کبھی کبھار آزمائشیں آتی ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بظاہر تنگی آتی ہے، مسلمانوں کے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مہنگائی کے نام پہ اور ٹیکسوں کے نام پہ اور طریقے طریقے سے اہل اسلام کو تنگ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن آپ نے بھوک برداشت کی، کئی کئی دن آپ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے صحابہ کرام کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ آزمائشیں پیغمبروں کے اوپر عام مسلمانوں سے زیادہ آتی ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ذرہ بھر بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین پر چلنا یہی اصل کامیابی ہے، اور اسی دین کو ہم نے، جیسے ہمارے اسلاف نے سینکڑوں سال سے ہمیں عطا فرمایا، کوشش کی، اسی طرح ہمیں ایسے بھی لے کے آگے چلنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ علماء کرام جو شرعی اصطلاحات ہیں اس میں ایمان لانے کو واجب قرار دیتے ہیں، ہر مسلمان، ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے جب اللہ کا پیغام اس تک پہنچ جائے۔ اور قرآن نے آگے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جب ایمان لے آئے تو پھر ایمان کو قائم رکھنے کے لیے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے جو مسلمانوں کے انتظامات ضروری ہوں اس کے اوپر انفاق کرنا، اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے فریضے میں شامل ہے۔ کہیں خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ مسلمان بظاہر بڑی ترقی کر جائے اور بہترین سڑکیں بن جائیں اور اعلیٰ ترین شہر بن جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتانے والے جو دینی قلعے ہیں، جو دین کے مرکز ہیں، وہ ان کو تالے پڑ جائیں اور وہ ختم ہو جائیں۔ یہ قرآن اور اس کی تشریح، حدیث اور اس کی تشریح کے روح کے خلاف ہو جائے گا۔ اور ایک بات غور کیجئے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس مال میں میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، جو مال میں نے وقتی طور پہ تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے انفاق کرنا ہے۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو جتنا بھی بڑا وہ بلینئر ہو، لیکن وہ مال اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے اور وہ ساتھ قبر بھی نہیں جاتا۔ تو جیسے ہمارے جسم میں روح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امانت ہے، جیسے ہمیں عطا کی ہوئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہیں، اسی طرح ہم میں وہ مسلمان بھائی کہ جن کے پاس مال ہے یا قدر استطاعت، جو سفید پوش ہے، جو تو وقت کی روٹی بھی کھا سکتا ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس پر فضل کیا ہے اور اس کو عطا فرما دیا ہے۔ اور آگے پھر قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، جب کسی کو کسی کام کی طرف راغب کیا جاتا ہو تو کہتے ہیں یہ کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام کا تمام میراث، جو کچھ ہے، یہ زمین ہے، آسمان ہے، اس کے اوپر کچھ ہے، اس کے نیچے کچھ ہے، انسان ہیں، چرند پرند ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی جو خالق مطلق ہے اس کے حکم کے پابند ہیں اور اسی کی ملکیت میں۔ اور آگے قرآن کریم نے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح سے پہلے دین کا ساتھ دیتے تھے، جو دین اسلام کا بول بالا ہونے سے پہلے دین کا ساتھ دیتے تھے، وہ درجے کے لحاظ سے، اور جو بعد میں ساتھ دینے لگے، ان میں فرق ہے، لا یستوی، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب مشکل حالات ہوں، جب ڈیفیکلٹ سچویشن ہو، تو اس وقت میں دین کا ساتھ دینا یہ گویا کہ قبل الفتح دین کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو کہ آج کل کے زمانے میں ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جب نظر ڈالیں تو ہر طرف آپ کو کہتری نظر آتی ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، معیشت خراب ہو گئی ہے اور خرچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، اس وقت میں آپ نے دنیا کے آپ کسی بھی خطے میں ہی کیوں نہ ہوں، اپنے مسلمان بھائی، وہ عالم، وہ طالب، وہ محدث جو ایک جگہ بوریا بستر ڈال کے بیٹھا ہے اور صبح شام اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو نہیں بھولنا آپ نے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کے معاشرے کے ایمان پر قائم رہنے کی ضمانت ہے، اور یہ ہماری کامیابی کا راز ہے۔ بظاہر جامعہ عربیہ سند العلوم اللہ کے فضل و کرم سے عظیم ادارہ ہے، اور یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اخراجات ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بجٹ بتائیے آپ، تو سوال یہ ہے کہ جی بجٹ تو اس چیز کا بنتا ہے کہ جہاں پہ انکم اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایکسپنس ہے، خرچہ ہے، وہ دونوں متعین ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے مہینے جو طلباء کرام روٹی کھائیں گے وہ کہاں سے آئے گی، اور اگلے مہینے جو طلباء اور علماء کھانا کھائیں گے وہ کہاں سے آئے گا، تو ہم بجٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا؟ آئے دن فائل لے کے ایک صاحب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی میں گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں اور آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے آ رہے ہیں اور کتنے خرچ ہو رہے ہیں۔ ہماری طرف سے جواب ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ ہو رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ علماء کرام، اور کراچی شہر تو اس وقت کا بغداد ہے، جب آپ نظر ڈالیں تو اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر اللہ کے فضل سے کام ہو رہا ہے. یہ سب ہمارے مسلمان بھائیوں کے جذبات ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کا اخلاص ہے اور کوشش ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل ہے اور توفیق عطا فرما دی ہے. تو یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے مسلمان دوست احباب ان کو متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کبھی مدارس والوں سے بھی پوچھ لیا کریں کہ آپ کی کیا مشکلات ہیں یا کہاں کہاں آپ کو رکاوٹ آ رہی ہو، اور جہاں تک آپ سے ہو سکے، جہاں تک آپ کے بس میں ہو، اپنا حصہ ڈال لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہترین بنا دے. ایک مختصر واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر بات ختم کریں گے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم تھے، تشریف لے جا رہے تھے بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے. سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی اور اس کشتی میں نوجوان نوجوانی کی مستی میں مست ہو کے پارٹی کر رہے تھے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی شراب نوشی کر رہا ہے. اور جب دیکھا کہ کنارے پہ مولوی صاحب جا رہے ہیں تو انہوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ دین والے علماء کرام ان کے اوپر آوازیں بھی کسی جاتی ہیں، ان کو تانے بھی دیے جاتے ہیں، ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دین کے نام پہ کھا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ترقی کے نام میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور لوگوں کو مشکلات میں ڈالا ہے. لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء کا زیور ہے. کیوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے نہیں دیے گئے؟ کفار نے نہیں کہا کہ یہ تو ایک شخص ہے کہ جو اپنے لیے چندہ جمع کرنا چاہتے ہیں، العیاذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، اور نہ جانے کس کس قسم کے کفار کے اور شیاطین نے مل کے آپ کو تنگ کرنے کی کوششیں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء کرام تھے ان کو ہر ہر طریقے سے کوشش کی گئی تنگ کرنے کی، اور تانا تو ان کی زندگی کا حصہ تھا. تو جب پتہ چلے کہ دین والے کو تانا دیا جا رہا ہو تو آپ حضرات سمجھ جائیں کہ یہ دین والا واقعی دین کا کام کر رہا ہے، تبھی اس سے باطل کو تکلیف ہو رہی. تو میرے بھائیوں، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ ابھی ہاتھ اٹھائیں، بس دعا کریں یہ کشتی یہی الٹ جائے، سب ڈوب جائے اس میں. حضرت نے ہاتھ اٹھا لیے، شاگرد حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور فرمایا اے اللہ، آپ نے ان نوجوانوں کی دنیا میں آپ نے ان کو بہت خوشیاں اور مسرتیں دی ہیں، ان کو آخرت کی مسرتیں اور خوشیاں بھی نصیب کر دے. تو آپ کے شاگرد بڑے حیران ہوئے، یہ آپ نے کیسی دعا فرمائی؟ کہنے لگے اگر یہ سب ڈوب گئے اور مر گئے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور اگر یہ اسی حالت میں رہے تو میرا نقصان ہے، میرا مسلمان بھائی دنیا کے اندر موجود ہے اور قال اللہ اور قال الرسول کے حکم اور پیغامات آ چکے ہیں، اس تک پہنچ نہیں رہے. تو اللہ سے دعا کی کہ دنیا کے اندر آپ نے ان کو خوشیاں عطا کی ہیں تو دنیا کے اندر بھی آپ ان کو اس راستے پر لے آئیں کہ یہ آخرت کی خوشیاں بھی عطا کر لیں. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایک ایسا دن آنے والا ہے جو دین والوں کو تانے دینے والوں کے گلے بند ہو جائیں گے، ان کی آوازیں پست ہو جائیں گی اور ان کی بات ختم ہو جائے گی، اور اہل ایمان سرخرو ہوں گے، اہل ایمان اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے، اور اس دن پھر اہل ایمان کفار کے بارے میں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ساری زندگی تانے دیا کرتے تھے، ساری زندگی کہا کرتے تھے کہ جی ملا جا رہا ہے، ساری زندگی کہتے تھے کہ پرانی سوچ اور العیاذ باللہ فرعون کے زمانے کا بندہ ہے. فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، سب ہمارے علم میں ہے جو اہل علم کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اس نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اپنے راستے پہ مضبوطی سے چلنا ہے اور کسی قسم کے باطل کی باتوں میں پروپیگنڈے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، عزت اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے، اور عزت مومنین کا مقدر ہے. کوئی دنیا میں جو چاہے کہے، ہمیں اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے دین کا کام آخرت تک اور قیامت تک قائم اور دائم ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك توكلنا وانت المستعان. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے رزق کے دروازے کھول دیں، جو اولاد کی تنگی یا اولاد کی نہ ہونے کی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین وارثین عطا فرمائے، نیک رجال اور خیر الرجال صالحین عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دینی مدارس اور دین کی درسگاہیں اور علماء اور طلباء اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سیکھنے سکھانے والوں کا جو یہ شہر ہے، جو ملک ہے، یہ خطہ ہے، تا قیامت اس کا فیض جاری اور ساری رکھے، اور یہاں کے مسلمانوں کو ہمیشہ سیدھے راستے پر اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ وقت گزارنا، اور اصل تو آخرت ہے، آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دیں. حضرت والی صاحب کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی وجود مغتنم قائم اور دائم فرمائیں. جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو عوارض ہیں، جو فکریں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے اپنے غیب کے خزائن سے سد باب فرمائیں، انتظام فرمائیں. میری والدہ محترمہ ایک علاج کے سلسلے میں اسپتال میں داخل تھیں، اور ان کا آپریشن الحمدللہ خیریت سے کامیاب ہو گیا. آپ حضرات کی دعاؤں سے اب دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کا وجود بھی مغتنم قائم وجود فرمائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے جتنے بھی والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو خیر و عافیت سے رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.